بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم صدق الله العلي العظيم۔
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے، اور شیطان تمام امور کا فیصلہ ہو جانے کے بعد کہے گا کہ اللہ نے تم سے بالکل برحق وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، پھر میں نے اپنے وعدے کی مخالفت کی اور میرا تمہارے اوپر کوئی زور بھی نہیں تھا سوائے اس کے کہ میں نے تمہیں دعوت دی اور تم نے اسے قبول کر لیا، تو اب تم میری ملامت نہ کرو بلکہ اپنے نفس کی ملامت کرو کہ نہ میں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہوں نہ تم میری فریاد کو پہنچ سکتے ہو۔ میں تو پہلے ہی سے اس بات سے بیزار ہوں کہ تم نے مجھے اس کا شریک بنا دیا، اور بے شک ظالمین کے لیے بہت بڑا دردناک عذاب ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران، پہلی مجلس۔ جی ہاں سامعین، ریڈیو تہران کی آج کی پہلی اردو مجلس کے ساتھ ہاشم علی حاضر خدمت ہے، سلام قبول فرمائیں۔ سامعین، ابھی آپ نے قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرمایا۔ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 22 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب قاسم رضی ای. اور سامعین, ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویب میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سامعین, یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں. ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے. آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں. اور سامعین, ہماری اس وقت کی نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل اس طرح ہے. ابھی تھوڑی ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سنیں گے, اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام انداز جہاں. انداز جہاں پروگرام کے بعد آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد نشریات کا اگلا پروگرام ہوگا صبح امید, اور اس کے بعد نشر ہوگا پروگرام یادوں کے جھروکے. نشریات کے آخر میں آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا. سامعین, ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. پیش خدمت ہیں عالمی خبریں. یہ تہران ہے, اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. سامعین لیجیے سماعت فرمائیے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ ہاشم علی. پہلے بعض اہم خبروں کی سرخیاں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے کہا ہے کہ کسی ضمانت کے بغیر ایٹمی معاہدے کے تعلق سے کوئی بھی سمجھوتا بے معنی ہوگا. پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سرکاری دورے پر چین پہنچے ہیں. اقوام متحدہ میں افغانستان کے ناظم الامور نصیر احمد فائق نے لڑکیوں کی تعلیم سے محرومی کو ملک کے مستقبل کے ساتھ خیانت قرار دیا ہے. اور عراق کے الفتح اتحاد نے نئی حکومت کی تشکیل سے پہلے قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کے امکان کو یکسر مسترد کر دیا ہے. اہم خبروں کی سرخیوں کے بعد اب خبروں کی تفصیل. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت سے پہلے ایک امریکی ٹی وی چینل کو دیے گئے انٹرویو میں کہا ہے کہ کسی ضمانت کے بغیر ایٹمی معاہدے کے تعلق سے کوئی بھی سمجھوتا بے معنی ہوگا. صدر مملکت آیت اللہ سید ابراہیم رئیسی نے امریکی ٹی وی چینل سی بی ایس کو دیے گئے اپنے انٹرویو میں, جو پیر کو نشر ہوا, کہا کہ ایران ایک اچھے اور منصفانہ سمجھوتے کے حصول کے لیے سنجیدہ ہے, لیکن اس سمجھوتے کی ضمانت ہونی چاہیے کہ امریکہ دوبارہ اس معاہدے سے نہ نکل سکے. انہوں نے کہا کہ امریکیوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی, اور جب مقابل فریق اپنے وعدے کی پاسداری نہ کرے تو ایسا کوئی بھی سمجھوتا بے معنی ہوتا ہے. صدر رئیسی نے کہا کہ ایران امریکہ پر اعتماد نہیں کر سکتا, کیونکہ وہ امریکہ کے سلسلے میں بارہا تجربہ کر چکا ہے. انہوں نے پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی ٹیکنالوجی کے استعمال کے بارے میں کہا کہ ایٹمی توانائی کا دوا سازی, زراعت اور حتیٰ تیل و گیس کے شعبے میں بھی استعمال ہوتا ہے. ایٹم بم بنانے کے مغربی دعووں کے بارے میں صدر رئیسی نے کہا کہ ایران اس سلسلے میں بارہا جواب دے چکا ہے اور یہ تمام دعوے بے بنیاد ہیں۔ انہوں نے سپاہ قدس کے کمانڈر جنرل قاسم سلیمانی کو بزدلانہ طریقے سے شہید کیے جانے کے امریکی اقدامات کے بارے میں کہا کہ جنرل سلیمانی کو قتل کرنے کا حکم امریکہ کے سابق صدر ٹرمپ نے دیا تھا اور یہ غیر انسانی اور مجرمانہ اقدام تھا۔ انہوں نے نیو یارک میں اپنے قیام کے دوران امریکی صدر سے ملاقات کے امکان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ایرانی حکومت امریکی صدر اور حکومت سے ملاقات اور مذاکرات پر یقین نہیں رکھتی اور اس کو بے سود سمجھتی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ نے اقوام متحدہ کے جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر ایٹمی معاملے پر مذاکرات ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ ناصر کنانی نے پیر کے روز اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ میں نامہ نگاروں کو صدر رئیسی کے دورے نیو یارک اور ایٹمی معاہدے کی بحالی کے ممکنہ مذاکرات کے بارے میں سوالوں کے جوابات دیے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران مختلف مسائل من جملہ بین الاقوامی موضوعات پر اپنی رائے پیش کرنے کے لیے ہر پلیٹ فارم سے استفادہ کرے گا۔ انہوں نے اس موقع پر فلسطین کی اسلامی استقامتی تحریک حماس اور شام کی حکومت کے مابین تعلقات کی بحالی پر روشنی ڈالی۔ انہوں نے کہا کہ گزشتہ برسوں کے واقعات نے ثابت کر دیا کہ صہیونی حکومت شام سمیت علاقے کے تمام ممالک اور گروپوں کے امن استحکام اور سلامتی کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہے۔ پاکستان کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سرکاری دورے پر چین پہنچے ہیں۔ چین نے ہنگامی طور پر پاکستان کے سیلاب زدگان کے لیے 100 ملین یوان امداد کا اعلان کیا ہے اور ساتھ ہی امدادی کارروائیوں میں فنی تعاون کی پیشکش بھی کر دی ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ نے چین کے دو روزہ سرکاری دورے کے دوران چینی وزیر دفاع سے ملاقات کی۔ چینی وزیر دفاع نے کہا کہ چین پاکستان اور فوج کے ساتھ اپنے تعلقات کو بڑی اہمیت دیتا ہے اور تعاون کو مزید فروغ دینا چاہتا ہے۔ سی پیک کی ترقی کا مقصد دونوں ممالک کے عوام کو فائدہ دینا ہے۔ منصوبہ دونوں ممالک کے عوام کی خوشحالی کا منصوبہ ہے۔ پاکستان اور پاک چین فوجی تعاون باہمی تعلقات کا ایک اہم ستون ہے۔ یہ خبریں آپ کی خدمت میں ریڈیو تہران سے پیش کی جا رہی ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور حزب اختلاف کے رہنما عمران خان کے خلاف مقدمے سے دہشت گردی کی دفاع ختم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے یہ حکم سابق وزیر اعظم کی جانب سے دائر کی جانے والی درخواست کی سماعت کے بعد دیا ہے، جس میں انہوں نے دہشت گردی کی دفعات ختم کرنے کی استدعا کی تھی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ کی سربراہی میں دو رکنی بینچ نے درخواست گزار کے وکیل اور پراسیکیوٹر کے دلائل سننے کے بعد فیصلہ سناتے ہوئے عمران خان کے خلاف مقدمے سے دہشت گردی کی دفع ختم کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت عالیہ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ انسداد دہشت گردی کے سوا دیگر دفعات کے تحت مقدمہ چلے گا۔ افغانستان کے صوبہ قندھار میں ایک بم دھماکے میں متعدد افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے ہیں۔ قندھار میں طالبان کی پولیس کے سربراہ ملا عطا محمد نے بتایا ہے کہ یہ دھماکہ پیر کی دوپہر کو صوبہ قندھار کے جری شہر کے رہنے والے محمود نام کے ایک سابق فوجی کمانڈر کے گھر میں ہوا ہے۔ اس دھماکے میں ان کے دو بیٹے اور ایک بیٹی کی جان چلی گئی۔ ملا عطا محمد نے بتایا کہ دھماکہ اس وقت ہوا جب محمود کے بیٹے اپنے آبائی گھر کی تعمیر نو کرنے جا رہے تھے۔ دھماکے میں اس سابق فوجی افسر کی بیوی اور بھائی زخمی ہوئے ہیں۔ بدنام زمانہ امریکی جیل گوانتانامو میں قید آخری افغان قیدی کو رہا کر دیا گیا ہے۔ نیوز ایجنسی آوا پریس کے مطابق طالبان کے بانی ملا عمر کے قریبی ساتھی بشیر نور زئی پیر کی صبح کابل پہنچ گئے. ان کی رہائی ایک امریکی شہری کے بدلے انجام پائی ہے جسے طالبان نے رہا کر دیا ہے. قطر میں قائم طالبان کے نمائندہ دفتر سے جاری ہونے والے بیان میں امریکی قیدی کے بدلے بشیر نور زئی کی رہائی کی تصدیق کی گئی ہے. بتایا جاتا ہے کہ بشیر نور زئی جنوبی افغانستان میں زر مبادلہ کے سب سے بڑے تاجر تھے اور طالبان کے پچھلے دور میں کرنسی کے لین دین اور ہنڈی کا بڑا نیٹ ورک چلا رہے تھے. اقوام متحدہ میں افغانستان کے ناظم الامور نصیر احمد فائق نے لڑکیوں کی تعلیم سے محرومی کو ملک کے مستقبل کے ساتھ خیانت قرار دیا ہے. نصیر احمد فائق نے اپنے ایک ٹویٹ میں لکھا ہے کہ افغانستان دنیا کا وہ واحد ملک ہے جہاں لڑکیوں پر تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمارے ملک کو غربت سے نجات پانے اور ترقی کے لیے جہاں انسانی امداد کی ضرورت ہے وہیں تعلیم یافتہ افرادی قوت بھی چاہیے. اقوام متحدہ میں افغانستان کے ناظم الامور نے یہ بات زور دے کر کہی کہ لڑکیوں کو تعلیم سے محروم رکھنا ملک کے ساتھ ظلم اور قوم سے غداری ہے. طالبان مخالف افغان رہنما احمد مسعود نے دعویٰ کیا ہے کہ طالبان کی شکست کا راستہ ہموار ہو گیا ہے. یورو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے احمد مسعود کا کہنا تھا کہ طالبان نے پچھلے ایک سال کے دوران ثابت کر دیا ہے کہ وہ حکومت نہیں چلا سکتے اور ان کے زوال کا راستہ ہموار ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ شروع میں افغان عوام کا خیال تھا کہ طالبان بدل گئے ہیں اور میاں روی اختیار کریں گے لیکن ایسا نہیں ہوا. احمد مسعود نے طالبان میں اختلافات کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ طالبان کے بعض دھڑے موجودہ صورتحال سے خوش نہیں ہیں. انہوں نے ایک بار پھر کہا کہ عالمی برادری کو چاہیے کہ وہ طالبان مخالف افغان دانشوروں اور سیاسی رہنماؤں کے ساتھ مل کر افغانستان کے مستقبل کا راستہ ہموار کریں. عراق کے الفتح اتحاد نے نئی حکومت کی تشکیل سے پہلے قبل از وقت پارلیمانی انتخابات کے امکان کو یکسر مسترد کر دیا ہے. عراقی نیوز ایجنسی المعلومہ کے مطابق الفتح اتحاد کے سربراہ ہادی العامری نے کہا ہے کہ پہلے نئی حکومت تشکیل دی جائے، انتخابی قوانین اور الیکشن کمیشن کے ڈھانچے میں ضروری اصلاحات انجام پائیں، اس کے بعد قبل از وقت انتخابات کرائے جائیں. انہوں نے کوآرڈینیشن کمیٹی کی جانب سے عبوری وزیراعظم پر عدم اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مصطفیٰ القاسمی کی سربراہی میں قبل از وقت انتخابات ناممکن ہیں. اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوتی ہیں. سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام انداز جہاں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر وافیت ہوں گے. ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس. اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے یہاں ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے ایران کے ممتاز سیاسی مبصر جناب ڈاکٹر رحمت حاجی مینا صاحب کو. اور آغاز کرتے ہیں ڈاکٹر حاجی مینا صاحب سے. السلام علیکم جناب.
سلام درود خدمت.
میں بھی آپ کی خدمت میں.
اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر رئیسی نے ازبکستان کا دورہ کیا، ظاہر ہے کہ شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہ اجلاس تھا، اس اجلاس کے بارے میں آپ کا جو نتیجہ آپ نے عکس کیا ہے کیا کہنا چاہیں گے اور اس سفر کے بارے میں؟
در خصوص در واقع سفر
دیکھیے، اس صدر ایران کا دورہ ازبکستان کے شہر سمرقند کا، وہ دراصل شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت کی غرض سے تھا، اور اس حوالے سے ہم تین باتیں بیان کر سکتے ہیں۔ ان میں دو طرفہ تعلقات کی بات تھی، ایران اور ازبکستان کے دو طرفہ تعلقات کی بات تھی، اور اس میں دونوں ملکوں کے درمیان متعدد معاہدوں پر دستخط ہوئے تاکہ دونوں ممالک کے تعلقات کو تقویت دی جا سکے، اور خاص طور سے دونوں ملکوں کے درمیان یہ پہلی اعلیٰ سطحی ملاقات تھی، یعنی صدر کے لیول کے دونوں ملک ممالک تھے، لہٰذا اس لحاظ سے ایران کے صدر کا دورہ ازبکستان انتہائی اہم رہا۔ دوسری بات، جو اس دورے کا اصل مقصد تھا، وہ شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس میں شرکت تھا کہ جس میں صدر نے شرکت کی اور وہاں تقریر کی، اور جو سب سے اہم نقطہ جو شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے حوالے سے پچھلے جو اجلاس میں ہوا تھا کہ ایران کو شنگھائی تعاون تنظیم کی رکنیت دینے پر اتفاق کیا گیا تھا، تو اس کے حوالے سے دونوں یعنی ایران اور تنظیم کے درمیان جو سمجھوتے تھے ان کو حتمی شکل دی گئی، ان پر دستخط ہوئے، اور ایران کی جو رکنیت تھی، ایران جو پہلے شنگھائی تعاون تنظیم کا مبصر ملک تھا، اب اس کو باضابطہ رکنیت دے دی گئی اور اس کی رکنیت کا اس میں اعلان کیا گیا۔ اب اس تنظیم کے 9 رکن جو ہیں وہ رسمی طور پر بن چکے ہیں شنگھائی تعاون تنظیم کی، اور 3-4 ممالک اس کے مبصر ملک ہیں۔ یہ جو علاقائی ڈپلومیسی کے حوالے سے ایران کی جو پالیسی ہے، یہ اس کا آئینہ دار ہے، اور جو تیسرا اہم مسئلہ ہے، یعنی جو تیسری اہم بات ہے صدر کے دورے ازبکستان کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ صدر نے سمرقند میں اپنے قیام کے دوران دنیا کے 10 ملکوں کے سربراہوں سے الگ الگ ملاقات کی اور ان سے تبادلہ خیال کیا۔ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے اس دورے کا کہ جن کا میں نے پہلے اشارہ کیا، ان دو نکات کے ساتھ اس کو ملا کر اگر دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ ایران کی جو خارجہ پالیسی ہے، جس میں ہمسایہ ملکوں کے ساتھ اور علاقائی ملکوں کے ساتھ تعاون کو خاص اہمیت حاصل ہے، اس کا یہ ایک بیان ثبوت ہے۔ اور اس دورے میں پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی صدر نے ملاقات کی، خاص طور سے اور روس کے صدر کے ساتھ ان کی ملاقات جو
میں دراصل یہ کہنا چاہوں گا کہ ایران جو باقاعدہ شامل ہو گیا ہے، ممبر بن گیا ہے باضابطہ طور پر شنگھائی تعاون تنظیم میں، تو خود اس تعاون تنظیم یعنی اس شنگھائی جو تنظیم ہے، اس کی تقویت اور اس کے استحکام اور اس کی پیش رفت میں ایران کتنا رول ادا کر سکتا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے، اور پوچھا جاتا ہے کہ ایران کی شنگھائی تعاون میں تنظیم میں شمولیت کے کیا فوائد ہیں، خاص طور سے ایران کے لیے، اور خود یہ کہ شنگھائی تنظیم کے لیے ایران کی شمولیت کا کیا فائدہ ہے۔ جہاں تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی اس تنظیم میں شمولیت ایک ون ون پالیسی ہے، جس سے ایران کو بھی فائدہ پہنچے گا اور شنگھائی تعاون تنظیم کو بھی فائدہ پہنچے گا کہ جو ایک بین الحکومتی تنظیم ہے۔ سیاسی لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو ایران کی جو شنگھائی تعاون تنظیم میں شمولیت ہے وہ مغرب کے جو بہاؤ ہے اور دباؤ ہے اس کے مقابلے میں ایک طرح کی ریزسٹنس کی علامت ہے. لہذا ہم جو مغربی ممالک ایران کو الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں, اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران خطے میں الگ تھلگ نہیں ہے بلکہ وہ علاقائی تنظیموں کے اندر رکن. دوسری بات یہ کہ ایران اپنی جغرافیائی سیاسی پوزیشن جو اس کی ہے یا جیو پولیٹیکل پوزیشن ہے, ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران ایک چوراہا ہے مختلف ملکوں کے درمیان ٹرانزٹ رابطے کا, اور اس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مشرق اور مغرب کے درمیان ایک رابطہ پل ہے, اور اس میں جو اس لحاظ سے اس تنظیم کے رکن ممالک کے لیے یورپ کے ساتھ اور مشرقی ممالک کے ساتھ تجارت کے لیے ایک اہم ترین ٹرانزٹ روٹ فراہم کر سکتا ہے. ایران توانائی کے حوالے سے ایک اہم ملک ہے, توانائی پیدا کرنے والا, توانائی پروڈیوس کرنے والا اور برآمد کرنے والا ایک اہم ملک ہے. لہذا اس حیثیت سے بھی ایران نہ صرف یہ کہ خطے کے ممالک بلکہ خود شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک کی تقویت کا باعث بن سکتا ہے.
میں سب چلتے ہیں پاکستان جہاں ہمارے مہمان ہیں جناب صفدر رضا صاحب, اسٹریٹجک امور کے ماہر. السلام علیکم جناب.
وعلیکم السلام.
صفدر رضا صاحب, میں آپ سے یہاں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ شنگھائی تعاون تنظیمیں ایران کی باضابطہ شمولیت, ظاہر ہے کہ لوگ سوال یہ کرتے ہیں کہ ایران کو کیا فائدہ ہوگا, لیکن جو ایران کی جغرافیائی پوزیشن ہے اور جس طریقے سے ایک ٹرانزٹ چارراہ پر یہ واقع ہے, شمال جنوب کوریڈور, مشرق اور مغرب کوریڈور کے درمیان میں بالکل واقع ہے, تو اس کے پیش نظر خود شنگھائی تعاون تنظیم کو اس سے کتنا فائدہ پہنچ سکتا ہے؟
میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اجازت دے تو میں یہ بات کہہ دوں کہ اس میں صرف مسنگ لنک ایران ہی تھا. آپ دیکھیے شنگھائی تعاون تنظیم ایک عرصے سے برقرار تھی لیکن اس کی کوئی میننگ فل چیزیں نہیں آ رہی تھیں. آپ دیکھیے کہ وہ سارے ممالک جو کہ کیسپین سی کے ارد گرد ہیں وہ اس کے ممبر تھے, روس سے لے کر اور چائنا اور ہندوستان سے لے کر پاکستان اور ترکمانستان اور کرغیزستان سے لے کر الماتے, اور یہ سارا علاقہ اس میں تھا اور ایران نہیں تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اب ایران کی شمولیت کے بعد وہ جو ایک اقتصادی زون جو کہ آزاد ملکوں کا اقتصادی زون اور ایشیا میں جو ہے وہ اقتصاد اور تجارت کا توازن ہے جو ایشیا کی طرف جھکنا چاہیے وہ جھک گیا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران پچھلے ہفتے ایران کے وزیر خارجہ امیر عبداللہ ایان نے باقاعدہ معاہدے پر دستخط کر دیے اور ایران اب شنگھائی تعاون تنظیم کے مبصر سے مکمل رکن ہو گیا ہے, اور اگلے جو میٹنگ ہوگی شنگھائی تعاون تنظیم کے ممالک کی اس میں ایران ایک فل فلیج ملک کے طور پر شرکت کرے گا. اس سے دو چیزوں کو میں ثابت کرنا چاہتا ہوں, ایک تو یہ تو امریکہ اور یورپ جو کہ ایران کو تنہا کرنے کی اور اس خطے میں اپنی چوگراہٹ قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تو آپ دیکھیے کہ صرف ایران ہی اس تنظیم کا ممبر بنا ہے, اور وہ جو امریکی کوشش تھی ایران کو تنہا کرنے کی اور ایران کو اکیلا کرنے کی وہ ناکام ہو گئی ہے. دوسری تنظیم جو کہ دنیا میں جو ہے وہ اب طاقت کا توازن ایشیا کے پاس آتا جا رہا ہے, تو آپ دیکھیے کہ چین تو ایک بڑی عالمی طاقت بن چکا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان ہے, پاکستان ہے, سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں, روس ہے, اب ایران بھی ہو گیا. تو مجھے میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ اب ایک مسنگ لنک تھا جو صرف ایران کا تھا اور وہ مکمل ہو گیا. آپ دیکھیے کہ دنیا کے جو جیسے کہ میرے دوست نے بھی اشارہ کیا کہ اگر ہم یورپ کے ساتھ جاتے ہیں اور تجارت کرنا چاہیں چاہے وہ یورپ سے آئے یا یورپ کی طرف سے جائے, تو ایران کے جو ہے وہ بحری راستے بھی بالکل محفوظ ہیں, ان سارے ممالک کے ساتھ بالکل تیز کنیکٹیویٹی ہے, اور اب تو جو ہے وہ ایران کا چابہار کا جو پورٹ ہے وہ صرف نہ صرف یہ کہ وہ سینٹرل ایشیا کو بلکہ افغانستان کو, پاکستان کو, چین کو, روس کو, یورپ تک رسائی دیتا ہے ریل کی اور جہاز کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا مثبت اقدام ہوا ہے کہ ایران جو ہے شنگھائی تعاون تنظیم کا ممبر بنا ہے.
بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ہمارے موجود مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی. وقت ہمارا بالکل ختم ہو چکا ہے, آپ سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ. بہت شکریہ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام انداز جہاں، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
جنا تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے، ہر طلب صدا سے پہلے، بھیک دیتے ہیں وہ سائل کو صدا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی سے پہلے۔ نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، نام احمد کی دعائی میں عجب ہے تاثیر، ہوا بیمار شفا یاب دوا سے پہلے، ہوا بیمار شفا یاب دوا سے پہلے، کچھ نہ تھا پاس میرے ان کی عطا سے پہلے، ہر طلب پوری ہوئی میری دعا سے پہلے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور سامعین، اس سے پہلے کہ اگلے پروگرام کا ہم اعلان کریں، ایک بار پھر آپ کو بتاتے چلیں کہ آپ ہماری نشریات اپنے موبائل پر بھی سن سکتے ہیں۔ ہماری ریڈیو سروس کے تمام پروگرام براہ راست نشر کیے جاتے ہیں، اور آرکائیو کی سہولت بھی آپ کے لیے دستیاب ہے۔ آپ انٹرنیٹ کے ذریعے ہماری موبائل ایپلیکیشن کو کنیکٹ کریں، اور جب جی چاہے تازہ ترین خبریں اور دوسرے معلوماتی پروگرام سماعت فرمائیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی ایک بار پھر نوٹ فرما لیں۔ ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahtv.ir urdu.sahtv.ir۔ سامعین، لیجیے اب سماعت فرمائیے نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید۔
صبح امید،
عزیز سامعین، محمد و آل محمد پر درود و سلام، آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں۔ حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، عورت حیا و پاکیزگی کا زیور ہے۔ لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید۔ سامعین، اسلامی معاشرے میں موجود عورت کی اہمیت و حیثیت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای فرماتے ہیں، اسلام کے نقطۂ نگاہ سے عورتوں کے لیے علمی، اقتصادی اور سیاسی فعالیت اور سرگرمیوں کا دروازہ پوری طرح کھلا ہوا ہے۔ اگر کوئی اسلامی نقطۂ نگاہ کا حوالہ دے کر عورت کو علمی سرگرمیوں سے محروم کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اقتصادی فعالیت سے دور رکھنے کے در پر ہے، یا سیاسی و سماجی امور سے لا تعلق رکھنے پر مصر ہے، تو وہ در حقیقت حکم خدا کے خلاف عمل کر رہا ہے۔ جب دنیا کے فکری میدان پر نظر دوڑائی جاتی ہے اور پھر اسلامی نقطۂ نگاہ کا جائزہ لیا جاتا ہے، تو صاف صاف یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسانی معاشرہ اسی وقت مرد و زن کے رابطے کے سلسلے میں مطلوبہ منزل اور نہج پر پہنچ سکتا ہے جب اسلامی نظریات کو بغیر کسی کمی و زیادتی اور بغیر کسی افراط و تفرید کے سمجھا اور در کیا جائے اور انہیں پیش کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس وقت مادہ پرست تہذیبوں میں عورت کے سلسلے میں جو طرز عمل اختیار کیا گیا ہے اور جو سلسلہ چل رہا ہے، وہ کسی صورت بھی قابل قبول نہیں ہے، اور وہ نہ عورت کے مفاد اور حق میں ہے اور نہ ہی معاشرے کے فائدے میں۔ اسلام کی خواہش ہے کہ عورتوں کا فکری، علمی، سیاسی، سماجی اور سب سے بڑھ کر روحانی و معنوی نشو نما اپنی منزل کمال پر پہنچ جائے اور ان کا وجود انسانی معاشرے اور کنبے کے لیے ایک اہم رکن کی حیثیت سے آخری حد تک مثمر ثمر اور مفید ثابت ہو۔ تمام اسلامی تعلیمات من جملہ مسئلہ حجاب کی بنیاد یہی ہے۔ قرآن کریم میں خدا جب اچھے اور برے انسانوں کی مثال دینا چاہتا ہے تو دونوں کے سلسلے میں عورت کا انتخاب کرتا ہے۔ ایک مثال زوجہ فرعون کی ہے اور دوسری مثال حضرت نوح، حضرت لوط علیہ السلام کی بیویوں کی ہے۔ دین اسلام کی بے مثال خواتین کے کردار سے جب ہم روبرو ہوتے ہیں تو ہمیں ملتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا 6-7 برس کی تھیں کہ شیب ابو طالب کا مرحلہ درپیش ہوا۔ صدر اسلام کی تاریخ میں شیب ابو طالب بے حد سخت اور دشوار دور تھا، یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ دین شروع ہو چکی تھی، آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا، رفتہ رفتہ اہل مکہ بالخصوص نوجوان اور غلام حضرت کے گرویدہ ہوتے جا رہے تھے اور اکابرین طاغوت کو محسوس ہونے لگا تھا کہ ان کے پاس سوائے اس کے کوئی چارہ نہیں کہ پیغمبر ان کے ارد گرد جمع افراد کو مکے سے باہر نکال دیا جائے۔ انہوں نے ایسا ہی کیا بھی۔ ان میں سے بہت سے لوگوں کو، جن میں درجنوں خاندان شامل تھے، خود پیغمبر اسلام اور آپ کے قریبی رشتہ دار خود حضرت ابو طالب، جبکہ حضرت ابو طالب کا شمار بزرگوں میں کیا جاتا تھا، بچے اور بوڑھے شامل تھے، سب کو مکے سے باہر نکال دیا حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس ایک چھوٹا پہاڑی درہ تھا، ان سے کہہ دیا گیا کہ آپ لوگ وہیں چلے جائیں۔ مکے میں دن میں تو دھوپ کی شکل میں آگ برستی تھی، لیکن رات کو کڑاکے کی سردی پڑتی تھی، یعنی موسم ناقابل برداشت تھا۔ ان لوگوں نے اس بیابان میں 3 سال بسر کیے، نہ جانے کتنی سختیاں برداشت کی اور بھوک کی شدت جھیلی۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کا یہ ایک انتہائی سخت دور تھا۔ اس عرصے میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری صرف لوگوں کی ہدایت و رہنمائی نہیں تھی، بلکہ انہیں سختیاں جھیلنے والے ان افراد کے سامنے بھی اپنے مشن کا دفاع کرنا تھا۔ ان دنوں جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتہائی سخت حالات سے دوچار تھے، حضرت ابو طالب علیہ السلام جو پیغمبر کے یار و مددگار تھے اور ان سے پیغمبر اسلام کی امیدیں وابستہ تھیں، اسی طرح حضرت خدیجہ کبریٰ سلام اللہ علیہا جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور بہت بڑی یاور و مددگار تھیں، ایک ہفتے کے اندر دونوں دنیا سے رخصت ہو گئے۔ یہ بڑا عجیب سانحہ ہے جس کی وجہ سے پیغمبر اسلام بالکل بے سہارا اور تنہا ہو گئے۔ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک مشیر اور ایک ماں کا کردار ادا کیا۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے سلسلے میں کہا گیا ہے کہ آپ تو ام ابیہا یعنی اپنے باپ کی ماں ہیں۔ کیا ایک نوجوان لڑکی کے لیے یہ چیز نمونے عمل اور درس عبرت نہیں ہے؟ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر بدین سے آصف خواجہ صاحب لکھتے ہیں، پروگرام حسب معمول مورد پسند واقع ہو رہے ہیں۔ ہمارے شہر میں میرے کچھ دیگر دوست بھی ریڈیو تہران کے پرانے سامنے ہیں، ویسے آپ کے سارے پروگراموں کا معیار بہت بلند ہوتا ہے، خبریں ہو یا تبصرے، حالات حاضرہ کے پروگرام، ان سب سے ہمیں آگاہی ملتی ہے اور پروگرام صبح امید سے زندگی میں نکھار پیدا ہوتا ہے۔ میرے خط کو پروگرام میں ضرور شامل کیجیے گا۔ اور سامعین محترم، آصف خواجہ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
عباسی خلیفہ منصور کے حکم سے بیت المال کا دروازہ کھولا گیا اور مسلمانوں کو ان کا حق تسلیم کیا جانے لگا۔ سقرانی نامی ایک شخص بھی اپنا حصہ لینے کے لیے بیت المال کے دروازے پر کھڑا ہوا تھا، لیکن اسے کوئی پہچانتا نہ تھا، اس وجہ سے وہ بیت المال سے اپنا حصہ حاصل کرنے میں کامیاب نہ ہوا۔ سقرانی کے اجداد میں ایک شخص کو پیغمبر اسلام نے آزاد کر دیا تھا، چنانچہ وہ آزادی اسے میراث میں مل گئی اور لوگ اس کو آزاد شدہ رسول مقبول کے نام سے پہچاننے لگے، اور یہ بات سقرانی کے لیے باعث فخر و افتخار قرار پائی۔ وہ اس شہریت کی وجہ سے خود کو خاندان رسالت سے منسوب کرنے لگا۔ بہرحال بیت المال سے اپنا حصہ حاصل کرنے کے لیے سخرانی کی نگاہیں کسی ایک ایسے شخص کی تلاش کرنے لگی جو اس کام میں اس کی مدد کرے۔ اچانک اس کی نگاہ فرزند رسول امام جعفر صادق علیہ السلام پر پڑی، فوراً ان کے قریب گیا اور اپنی حاجت بیان کی۔ امام نے فوراً اس کا حصہ لا کر اسے دے دیا۔ سخرانی کو اس کا حصہ دیتے ہوئے امام علیہ السلام نے نہایت شفقت آمیز انداز میں اس سے یہ جملہ ارشاد فرمایا، اچھا کام اچھا ہی ہوتا ہے چاہے کسی نے بھی انجام دیا ہو، تجھ کو لوگ خاندان رسالہ سے وابستہ جانتے ہیں، اس لیے اگر نیک کام کوئی انجام دے تو اس کی خوبی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح ہر کام برا ہے چاہے کسی نے بھی انجام دیا ہو، لیکن خاندان رسالت سے تیری وابستگی کی وجہ سے اگر تو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کی خرابی اور برائی بڑھ جاتی ہے۔ یہ کہہ کر امام علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ یہ جملہ سن کر سخرانی کو اندازہ ہو گیا کہ امام علیہ السلام اس کی شراب خوری کے راز سے بخوبی واقف ہیں، اور امام علیہ السلام نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی اس کے ساتھ غیر معمولی محبت اور نرمی کا سلوک اس لیے کیا ہے کہ سخرانی کو اس کے عیب کی طرف متوجہ کیا جا سکے۔ بہرحال سخرانی اپنی غلطی پر بہت شرمندہ ہوا اور کافی دیر تک اپنے آپ پر لعنت و ملامت کرتا رہا۔
سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ہماری یہ نشریات آپ میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹس پر سن رہے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ کا پتہ بھی ایک بار پھر، ہماری ویب سائٹ کا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا اگلا پروگرام، یادوں کے جھروں کے۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 29 شہری ور، 23 سفر المظفر اور 20 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ بیس ستمبر سن 1810 عیسوی کو اردو کے مشہور شاعر میر تقی میر کا انتقال ہوا۔ ان کا اصل نام محمد تقی تھا۔ وہ 1722 میں آگرہ میں پیدا ہوئے اور والد کے انتقال کے بعد تلاش معاش میں دہلی کا رخ کیا۔ میر تقی میر نے اپنی طویل زندگی میں بہت سے بادشاہوں، نوابوں اور امیروں کو ابھرتے اور ڈوبتے دیکھا۔ دہلی کے حکمرانوں کی بدنصیبی سے لکھنؤ کے نوابوں کی بزم آرائی تک سب کچھ ان کی نگاہوں میں تھا۔ وہ ایک طویل عرصے تک دہلی میں رہے، پھر لکھنؤ سے نواب آصف الدولہ نے انہیں یاد کیا تو وہاں چلے گئے اور اسی شہر میں انتقال کیا۔ میر تقی میر اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں۔ بڑے بڑے استادوں اور شاعروں نے ان کا لوہا مانا اور اپنے شعروں میں میر کی عظمت کا اعتراف کیا۔ مرزا غالب نے بھی میر کی شاعرانہ بزرگی کو تسلیم کیا اور یہ شعر کہا، ریختے کہ تم ہی استاد نہیں ہو غالب، کہتے ہیں اگلے زمانے میں کوئی میر بھی تھا۔ اردو غزل میں محبت، نرمی اور جذبات کی گرمی میر کا ہی عطیہ ہے۔ میر کا کمال یہ ہے کہ وہ اپنے دل کی بات سیدھی سادھی زبان میں ایسے کہتے ہیں کہ سننے والوں کو اپنے دل کی بات معلوم ہوتی ہے۔ بیس ستمبر سن 1831 عیسوی کو بھاپ سے چلنے والی پہلی بس بنائی گئی۔ بھاپ سے چلنے والی اس بس کی ایجاد گھوڑے سے چلنے والی بس کی ایجاد سے ٹھیک 2 سال کے بعد ہوئی۔ اس بس میں 30 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی اور اس کی رفتار بہت کم تھی۔ اس بس کا موجد ایک برطانوی سائنسداں گارڈن برانس تھا، جس کے ذہن میں گھوڑے والی بس کا مشاہدہ کر کے اس بس کی ایجاد کا خیال آیا اور وہ 1831 میں آج کے دن بھاپ سے چلنے والی بس بنانے میں کامیاب ہوا۔ تیئیس سفر سن 1301 ہجری قمری کو ایران کے عظیم عالم دین اور فقیہ شیخ محمد باقر آغا نجفی اصفہانی نے وفات پائی۔ وہ سن 1234 ہجری قمری میں پیدا ہوئے اور ابتدائی دینی تعلیم اصفہان میں مکمل کرنے کے بعد مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے نجف اشرف تشریف لے گئے۔ نجف سے واپس آ کر اصفہان میں سکونت اختیار کی اور درس و تدریس اور تالیفات کا سلسلہ شروع کیا۔ اس عظیم عالم دین کی تالیفات میں لب الفقہ اور لب الاصول خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ بیس ستمبر سن 1979 عیسوی کو وسطی افریقہ کے ڈکٹیٹر جین بیڈل بکاسا کو اقتدار سے بے دخل کر دیا گیا۔ وہ سن 1922 میں پیدا ہوا تھا اور فرانسیسی اسکولوں میں اس نے تعلیم حاصل کی۔ اس نے سن 1966 میں، جب وہ وسطی افریقہ کی مسلح افواج کا سربراہ تھا، تو اپنے چچازاد بھائی ڈیوڈ ڈیکو کے خلاف بغاوت کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس نے اپنے ملک کا نام وسطی افریقی جمہوریہ سے بدل کر وسطی افریقی سلطنت رکھ دیا اور خود کو بادشاہ بکاسا اول قرار دیا. نیز اپنی تاج پوشی میں بے تحاشا پیسہ خرچ کیا. بہرحال اس کو ستمبر سن 1979 میں جب وہ لیبیا کے دورے پر تھا ڈیوڈ ڈیکو کی قیادت میں ہونے والی بغاوت میں اقتدار سے ہٹا دیا گیا. بوکاسو جب نومبر سن 1986 میں اپنے ملک واپس آیا تو ہوائی اڈے سے اسے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا گیا, لیکن ستمبر سن 1994 میں عام معافی کے تحت اس کو رہائی مل گئی. بوکاسا اس خیال کا حامل تھا کہ جانوروں کا گوشت کھانا ایک بادشاہ کے شایان شان نہیں ہے, اسی بنا پر کہا جاتا ہے کہ اس کا کھانا انسانی گوشت سے تیار کیا جاتا تھا. بوکاسا نے بھی کبھی اس الزام کی تردید نہیں کی. وسطی افریقہ کے ڈکٹیٹر 5 نومبر سن 1996 کو انتقال کر گیا. شہریور سن 1390 ہجری شمسی کو افغانستان کی اعلی امن کونسل کے صدر برہان الدین ربانی کو قتل کر دیا گیا. وہ 29 سن 1319 ہجری شمسی کو پیدا ہوئے تھے. برہان الدین ربانی جمعیت اسلامی افغانستان کے سربراہ اور افغانستان میں بننے والی مجاہدین کی حکومت کے پہلے صدر تھے. برہان الدین ربانی 1389 ہجری شمسی سے آخری دم تک افغانستان کی اعلی امن کونسل کے صدر رہے. یہ کونسل حامد کرزئی کے حکم پر تشکیل پائی تھی. اس کونسل پر افغانستان میں لڑائی کے خاتمے کے لیے پرامن راستہ تلاش کرنا اور پائیدار امن کے قیام کی غرض سے طالبان گروہ کے ساتھ مذاکرات کرنے کی ذمہ داری تھی. برہان الدین ربانی کو کابل میں ان کے گھر میں خودکش بم دھماکے میں قتل کیا گیا. مذکورہ کونسل کے بعض اراکین ربانی کے گھر میں طالبان گروہ کے دو افراد کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے کہ اسی وقت طالبان کے ایک نمائندے نے خودکش بم دھماکہ کر دیا. طالبان کے نمائندہ بم کو اپنی پگڑی میں چھپا کر لایا تھا. سامنے اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامنے بھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا. اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی. اجازت دیجیے, خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والحمد حق کما یستحق حمدا کثیرا وأعوذ به من شر نفسی إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي وأعوذ به من شر الشيطان الذي يزيدني ذنبا إلى ذنبي اللهم اجعلني من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلني من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلني من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون اللهم أصلح لي ديني فإنه عصمة أمري وأصلح لي آخرتي فإنها دار مقري اللهم صل على محمد خاتم النبيين وعلى آل الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وهب لي في الثلاثاء ثلاثا لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا غما إلا أذهبته ولا عدوا إلا دفعته بسم الله خير الأسماء بسم الله رب الأرض والسماء أستدفع كل مكروه أوله سخطه وأستجلب كل محبوب أوله رضا فاختم لي منك بالغفران يا ولي الإحسان.
Thank you.